شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ, حق کا راستہ خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ, حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ, اس سے رابطہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفسدوا في الأرض, صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى آله. سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص. تمام شہداء اسلام کے لیے اور بالخصوص امام راحل, امام امت, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, المسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, عب بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے بنی نوع انسان پر بے کراں نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر انسان چاہے کہ ان نعمتوں کو ان کا شکر ادا کر سکے تو یہ تو کبھی بھی ممکن اس کے لیے نہیں ہے. اور اگر وہ یہ چاہے کہ میں ان نعمتوں کو گن لوں کہ جو پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہیں, تو ان نعمتوں کو بھی انسان کبھی گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. ان تعد نعمت اللہ لا تحصاها, کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو اور انہیں گنو تو تم اسے گن نہیں سکتے. کہ پروردگار کی نعمتیں انسان کی گنتی سے بہت بالاتر ہے, بہت وسیع تر ہے, اس لیے کہ انسان اس کو شمار کرتا ہے, اسے گنتا ہے کہ جس کی اسے معرفت ہوتی ہے, جس بات کو وہ جانتا ہے, جس بات کو وہ سمجھتا ہے, اسے تو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے اور گن سکتا ہے. لیکن جن نعمتوں کو میں نہیں جان پاتا, میں نہیں دیکھ پاتا, میں نہیں سمجھ پاتا, ان نعمتوں کا تو میں اسے شکر تو بہت دور کی بات ہے, اسے میں گن بھی نہیں سکتا. تو مختلف دلائل ہیں اس بات پر کہ جو پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے. ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت انسان کے لیے ہے بیداری, ہوشیاری, خواب غفلت سے جاگ جانا. بہت سارے ایسے افراد اس دنیا میں گزرتے ہیں کہ جن کی عمریں طولانی ہوتی ہیں لیکن تمام کے تمام زندگی خواب غفلت میں گزر جاتی ہے, تمام زندگی خسارے میں گزر جاتی ہے, تمام زندگی وہ انسان یہ گمان کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں, سمجھتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے, میں اپنی زندگی میں کامران ہوں, اگرچہ کہ وہ ناکام ہوتا ہے. اس لیے کہ زندگیوں میں کامیابی اور کامرانی کا معیار اس دنیاوی اعتبار سے ہم نے اور دنیا میں بسنے والے لوگوں نے مادیت کے حصول کو قرار دیا ہے. تو جو انسان مختلف انداز سے اور مختلف پہلو سے اس مادیت کو جس حد تک حاصل کرتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے, اور بہت سے دنیا والے بھی اسے کامیاب سمجھتے ہیں. اس مادی پرستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مادی پرستی سے مراد صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ہم دنیا کو دنیا کے لیے چاہیں. یعنی یہاں پر بھی یہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کو طلب کرنا قابل مذمت نہیں ہے, مال کو جمع کرنا قابل مذمت نہیں ہے, اگر دنیا کو دنیا کی خاطر ہو تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ہے مادی پرستی. اگر انسان دنیا کو آخرت کے لیے چاہتا ہے, دنیا کو پروردگار کی خوشی اور خوشنودی کے لیے چاہتا ہے تو عین عبادت ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ کھیتی ہے آخرت کے لیے. تو اگر انسان اس دنیا کے ذریعے پروردگار کی خوشی
اور پروردگار کی رضایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عین عبادت ہے. اگر انسان یہ سمجھ چاہتا ہے کہ اگر میں نے مال دنیا جمع کیا، اس مال دنیا کے ذریعے میں نیک کام انجام دوں، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. لیکن ہاں، اگر ایک انسان دنیا کو دنیا کے لیے چاہتا ہے، فخر فروشی کے لیے چاہتا ہے، عیش و عشرت کے لیے چاہتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے حاصل کرنا ہے، یعنی مال کو حاصل کرنا. اب اس دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرنے میں ایک تو مال و دولت ہے، پیسہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، جائیداد ہے، لیکن دوسری جانب، دوسرا پہلو شہرت بھی ہے، بلند مقام بھی ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ہے. عجیب، علم کا حاصل کرنا بھی ہے. ہاں، ظاہری طور پہ جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے، یہ فخر فروشی کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اور انسان جب اس دنیا میں پھنس جاتا ہے کہ جب وہ دنیا کو، یعنی علم بھی حاصل کرے دنیا کے لیے، اسکول کی تعلیم ہو، کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو، یا مدرسے کی تعلیم ہو، چاہے قرآن مجید کی تعلیم ہو، اگر وہ دنیا کی خاطر ہے تو وہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا. لیکن اگر یہ علم، یہ معرفت پروردگار کی معرفت کی خاطر ہے، پروردگار کی خوشی کی خاطر ہے، تو پروردگار ان تعلیمات کو، ان علم کے حصول کو پسند کرتا ہے. اور انسان کے تکامل کا ایک بہت بڑا سبب اسی علم کو قرار دیتا ہے، اسی معرفت کو قرار دیتا ہے. بس یہاں پر ایک نقطہ ظریف ہے، ایک باریک نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہی ہے کہ جو چیز انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا پرستی کے لیے حاصل کرے وہ بیکار ہے، وہ لغو ہے. اور جو چیز انسان پروردگار کی خوشی کے لیے حاصل کرے وہ عبادت ہے، اور وہی مقصود الہی ہے، وہی مطلوب الہی ہے، وہی پروردگار چاہتا ہے ہم سے. اور جب انسان دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خواب غفلت میں چلا جاتا ہے، احساس اس کا مر جاتا ہے، ضمیر اس کا مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات بے حس ہو جاتے ہیں، انسان حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے لیے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس دنیا کے کاموں میں ہمارے کتنے کام اللہ کے لیے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس کی نماز بھی اللہ کے لیے نہ ہو، جس کی تسبیحات بھی اللہ کے لیے نہ ہو، جس کی قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے لیے نہ ہو، دعائیں بھی اللہ کے لیے نہ ہو، وہ انسان کتنا مادی پرست ہے کہ وہ چاہتا ہے دنیا کے لیے، چیزوں کو چاہ رہا ہے دنیا کو حاصل، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اگر نماز معرفت کے ساتھ ہے، بغیر ریاکاری کے لیے ہے، خلوص نیت ہے، تو پروردگار کی عبادت ہے. لیکن اگر اسی نماز میں اگر خلوص موجود نہ رہے، ریا کا اضافہ ہو جائے، تو یہ نماز اللہ کے لیے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی. یہ پھر ظاہری طور پہ تو ہمیں ایک اٹھنے بیٹھنے والی ورزش تو بن سکتی ہے لیکن عبادت نہیں. بس نماز کو عبادت کے درجے پر لے جانے کے لیے خلوص نیت کی اور خلوص عمل کی ضرورت ہے. یہ مثال میں نے صرف نماز کے لیے دی ہے تاکہ آسانی سمجھ میں آئے. لیکن انسان شب و روز میں جو بھی کام کرتا ہے، جس عمل کو بھی انجام دیتا ہے، اس کا معیار اور میزان پروردگار کی خوشنودی ہونی چاہیے، اس کے اخلاص کا معیار بلند ہونا چاہیے تاکہ وہ پروردگار کے بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہنچ سکے، پروردگار اسے قبول کر سکے. ایسا نہیں کہ انسان جس چیز کو چاہے اسے فوراً قبول کر لیتا ہے پروردگار. ہماری ایک عادت ہو گئی ہے، کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں پروردگار کی طرف نسبت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام ثواب کا ہے. انسان کے لیے جہاں پر نیت کا خالص ہونا لازمی ہے، جہاں پر نیت میں پاکیزگی، نیت، اس کے انٹینشنز، اس کا ارادہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، پروردگار کے لیے ہو، اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ ہے عمل. اور کیا صرف عمل نہیں ہے بلکہ عمل صالح، عمل خالص ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اگر ایک عمل خالص نہ ہوگا، خالص کیسے بن سکتا ہے عمل؟ عمل خالص اس وقت ہوگا کہ انسان ایک ایسے عمل کو انجام دے کہ جو پروردگار کے نزدیک صحیح ہو، اور اسے انجام دینا بھی اس موقع پر صحیح اور بجا ہو. مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے، کہا مولانا آپ نے نماز کی مثال دی، اور ایک انسان آئے اور یہاں بیچ میں نماز پڑھنا شروع ہو جائے. آپ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے، کیا کرے، نماز ہے، کیا نماز غلط ہے؟ نہیں، صحیح ہے، وضو ہے، وضو بھی موجود ہے، قبلہ رخ ہے، ہاں قبلہ رخ بھی موجود ہے. لیکن ان شرائط کے ساتھ کچھ اور اضافی شرائط بھی ہیں کہ اس کی جگہ بھی مناسب ہونی چاہیے. یہ مثال پھر میں نے نماز کی دی، صرف نماز صرف مقصد نہیں ہے بلکہ ہمارے دوسرے کام بھی ہیں. ہماری بہت سی دفعہ ایسا مطلب بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حق اور باطل، حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ ساری باتیں ہمیں مومنین کے درمیان یاد آتی ہیں. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات حق بات کو کہنے کا بھی اس کا مقام ہے. اگر آپ توضیع المسائل اٹھا کر دیکھ لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط، تو اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں غلط کام کر رہا ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو برملا نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کی توہین ہو جائے گی، اس کی تذلیل ہو جائے گی. البتہ وہ بھی کام کام کی نوعیت کے اوپر ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، تاکہ انسان کی عزت اور احترام باقی رہے. حدیث نبوی میں ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہ مؤمن کی عزت، اس کا احترام خانہ خدا کے احترام سے زیادہ اہم ہے اور زیادہ بڑا اور عظیم ہے. ہم خانہ خدا کے طرف جب بیٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیر بھی قبلہ رخ نہ ہو جائیں، شاید بے احترامی میں شامل ہو جائے، شاید کسی حدیث میں کسی روایت میں نہیں پڑھا لیکن شاید یہ ممکن ہے بے احترامی میں اور معاشرت اعتبار سے، تو ہم پیروں کو سمیٹ کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے خانہ خدا کا احترام یہ ہے کہ خانہ خدا سے آپ میلوں دور ہوں لیکن جب آپ بیت الخلا جائیں تو آپ کا رخ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے اور پشت بھی قبلہ نہیں ہونا چاہیے. میلوں دور ہے، کوسہ دور ہے. احترام پروردگار نے رکھا ہے، احترام. پروردگار کہتا ہے کہ ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام اس خانہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. ہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سی دفعہ اس بات کو لے کر کہ نہیں، ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں، ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے. اور بات یہ صحیح بھی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ نے وہ غلطی کی کہ جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں آپ نے برملا اس کا اظہار کیا اور اس کی عزت اور احترام کو خدشہدار کیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آج کل ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ مؤمن ہے، مؤمنہ ہے، اس کی عزت کا احترام. ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، کرینہ ہے کہ جس کے ذریعے اس کی اصلاح کرنا بھی لازمی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، نہیں. اس کا بھی طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے عذاب الہی سے بچائیں، اس کی رہنمائی کریں، اسے بتلائیں. خواب غفلت سے انسان کی بیداری پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی اور عظیم نعمت ہے. اور اس دور میں ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کی انفرادی بیداری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان ذاتی طور کے اوپر خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ ایک معاشرہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں اور اس صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ فقط تشیعوں میں، نہ فقط قرآن اور اہل بیت کے ماننے والوں میں یہ بیداری آئی، بلکہ تمام امت مسلمہ میں یہ بیداری نظر آتی ہے. اور نہ فقط شیعوں میں، نہ فقط مسلمانوں میں، بلکہ مظلومین اور مستضعفین جہان میں ہمیں یہ بیداری نظر آتی ہے کہ ایک کمزور ضعیف انسان آج اپنے آپ کو قدرت یافتہ پاتا ہے، اپنے میں یہ جرأت پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں ظلم کے خلاف صدا احتجاج کو بلند کروں. اور یہ خواب غفلت سے امتوں کو جو بیداری دی ہے، اس خواب غفلت سے جس مرد مجاہد نے بیدار کیا وہ کوئی اور نہیں وہ اسی مکتب عزاداری کا پروردہ، وہ اسی مکتب قرآن اور نہج البلاغہ کا پرورش یافتہ، وہ اسی مکتب قرآن اور اہل بیت کا پروان چڑھا ہوا، وہ اسی مکتب جعفر صادق کا شاگرد یعنی امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. اس امام امت نے امام خمینی نے اپنے انصار کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ امتوں کو بیدار کیا، امتوں کو جگایا اور بتلایا کہ دیکھو جس دین کو، جس اسلام کو، جس قرآن کو تم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جن قرآنوں کو تم نے طاق پر رکھ دیا ہے، جن قرآن مجید کو تم نے صرف محافل عزا اور تم نے قبرستانوں تک اسے محدود کر دیا ہے، یہ قرآن در حقیقت قبرستانوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن در حقیقت مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن در حقیقت زندوں کے لیے آیا ہے، بیدار قوموں کے لیے آیا ہے، دنیا کو ظلمات سے اور تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، اسے انحطاط اور پستی سے نکال کر معراج انسانیت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے. آؤ اور اس قرآن مجید کو تھام لو، آؤ اور اس اہل بیت علیہم السلام کی رسی کو تھام لو، اس لیے کہ یہ قرآن صرف تعویذ بنا کر لٹکانے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف اس لیے نہیں کہ اس کے سائے تلے کسی مسافر کو رخصت کیا جائے یا اس کے سائے تلے دلہن کو رخصت کیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہت بڑھ کر اس کی عظمت ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے جائے، ہدایت کی طرف لے جائے، پستیوں سے اور انحطاط سے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف اور کمال کی طرف، معراج انسانیت کی طرف لے جائے. قرآن مجید کا مقصد ہے. یہ کس نے بیداری دی؟ کس نے بیداری دی؟ قرآن. ہاں، قرآن مجید ہمارے یہاں رمضانوں میں تلاوت ہوتا تھا. قرآن مجید تراویوں میں پڑھا جاتا تھا، لیکن قرآن مجید دستور العمل کے طور پہ سمجھا جائے اور قبول کیا جائے، کم از کم مسلمان قبول کریں اسے کہ ہاں یہ واقعا ایک مکمل کتاب ہے، ایک مکمل دستور ہے. زبانی سب بولتے تھے، لیکن عملی طور کے اوپر اس کو سمجھنا، اس کا قائل ہونا، ٹھیک ہے کہ اہل سنت کے بہت سے فرق اپنے اپنے طور کے اوپر، حتیٰ تشیع کے ساتھ بھی انہوں نے مخالفت کی، لیکن اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر، چاہے آپ پاکستان لیں، بنگلہ دیش لیں، ہندوستان لیں، ملیشیا لیں، انڈونیشیا لیں، خود سعودی عرب لیں، آپ مختلف ممالک، اسلامی ممالک میں جو بیداری نظر آتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم تو صرف رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، اس رسم و رواج سے نکالا کس نے؟ اس رسم و رواج سے امتوں کو نکالا کس نے؟ خمینی بت شکن نے. ان جہالتوں سے نکالا کس نے؟ خمینی بت شکن نے. ان تاریکیوں سے نکال کر لے کر کون گیا؟ روشنیوں کی طرف خمینی بت شکن. کون لے گیا کہ انسان جو اپنے نفس کی پرستش کرتا تھا از بت پرستی سے نکال کر خدا کی پرستش کی طرف کون لے کر گیا؟ خمینی بت شکن. یاد رہے یہ خمینی بت شکن کہتا ہے مہرچ داریم، مہرچ داریم از محرم و سفر داریم. امام خمینی فرماتے ہیں ہمارے پاس آج جو کچھ بھی اسلام ہے وہ مرہون منت ہے ماہ محرم و سفر، یعنی قربانی اور ایثار و قربانی ابا عبداللہ الحسین کا. جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے، اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو آج مسلمان نہ ہوتے، اور اگر مسلمان ہوتے تو صرف اس میں اسلام ہوتا، اس میں اسلام ہوتا. وہ افراد نہ ہوتے جو مرد مجاہد ہوتے، وہ مرد میدان نہ ملتے، وہ مرد عمل نہ ملتے، وہ مرد تدبر و سیاست نہ ملتے. اس میں قرآن ملتا، اس لیے اس میں اسلام ملتا. جیسے کہ امام خمینی کی اس نہضت سے پہلے اسلام تھا، ہر جگہ بہت سی جگہ اسلام تھا، لیکن وہ اسلام کا چہرہ کیا تھا؟ اسلام صرف نام کے لیے تھا. کہ خود علامہ اقبال اپنے شکوا جواب شکوا میں یہ باتیں فرماتے ہیں کہ جب جہاں پر شکوا ہوتا ہے جواب شکوا میں کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں مرد عمل، وہ کہاں ہیں مرد مجاہد، وہ کہاں ہیں وہ افراد کہ جو واقعاً قرآن کو ہاتھ میں تھامے اور اس کے مطابق عمل کریں اور قوموں کو لے کر آگے بڑھیں. کہاں ہیں کہ جو دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے سکیں؟ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ طاقت، یہ فہم و فراست، یہ تمام چیزیں قرآن مجید سے اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ملتی ہیں. اور ان تمام کی طرف متوجہ کرنے والے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن مجید فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو. یہ فساد کیا چیز ہے؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فساد سے محفوظ کر سکتی ہیں؟ چار چیزیں ایسی ہیں روایات میں ہمیں ملتا ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری مجلس بہت ٹھنڈی ٹھنڈی جا رہی ہے، لیکن سلوات تو آپ ذرا گرم جوشی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں قوام الدین والدنیا باربع، دین اور دنیا کی چار ستون ہیں. قوام کیا ہیں وہ چیزیں؟ امام فرماتے ہیں عالم استعمل علمہ، وہ عالم کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، یعنی عالم با عمل بنیاد ہے، ستون ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. وجاہل، اور وہ جاہل کہ جو علم کو حاصل کرنے سے انکار نہ کرے. یعنی لوگ یہ نہیں کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بہت علم ہے، ہمیں سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ مجلسیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، درس سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں. یعنی وہ جاہل کہ جو انکار نہ کرے. اب دیکھیں کتنا اہم ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کہ جو جاہل ہے. کون جاہل ہے یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے کیا ہے گا؟ کون جاہل ہے؟ سب کے سب جاہل ہیں ہم، سب کے سب، میرے بنا سب کے، میرے ساتھ ملا کے سب کے سب جاہل ہیں. کس کے پاس علم ہے مکمل؟ خب ایک تھوڑا سا ذرہ کچھ جانتے ہیں، باقی اتنا کچھ نہیں جانتے. ایک ذرہ سا جانتے ہیں، دو چار فقہی مسائل جانتے ہیں، نماز پڑھنا جان لیا، روزہ رکھنا جان لیا، خمس دینا سمجھ لیا، دو چار مسائل اخلاقی جان لیے، کتنا جانتے ہم، باقی سب جہل 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 ہے، نادانی ہے، لا علم ہے. تو مجھ جیسے جاہل کے لیے ضروری ہے کہ میں انکار نہ کروں کہ نہیں بس میں تو بہت کچھ جانتا ہوں. نہیں، علم کو حاصل کرنے کا مشتاق ہوں، جانتا ہوں، کوشش کروں کہ علم کو حاصل کیا جائے. بنیاد ہے وہ افراد کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں، یہ طالب علم بنیاد بنتے ہیں ایک اچھے معاشرے کی. ایک عالم، ایک طالب علم. یعنی وہ جاہل کہ جو طالب علم کا روپ اپناتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے انکار نہیں کرتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ جواد لا یبخل بمعروف ہے، اور وہ انسان جسے پروردگار نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ بخل نہ کرے، وہ کنجوسی نہ کرے، اپنے مال کو نیک اعمال میں استعمال کرے، نیک کاموں کے لیے استعمال کرے. چوتھی چیز اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فقیر لا یبیع آخرت ہو بے دنیا ہو، اور وہ فقیر، وہ محتاج، وہ نادار، وہ انسان جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے دین کو دنیا کی خاطر نہ بیچ دے. یہ چار ایسے افراد ہیں اور ایسے گروہ ہیں کہ اگر یہ افراد صحیح ہوں تو معاشرے میں کبھی فساد پیدا نہ ہوگا، معاشرے میں فساد پیدا نہ ہوگا، معاشرے میں برائی نہیں آئے گی، معاشرے میں کرپشن پیدا نہیں ہوگا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی ایک تقریر میں یا غالباً کتاب ولایت فقیہ کے اندر کسی مقام پر امام فرماتے ہیں، کہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسد معاشرہ ہے، جو کرپٹ معاشرہ ہے، اس کے خلاف ہمیں قیام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ وقت آ پہنچا ہے کہ اب ہم فاسق اور فاسد معاشرے کو پلٹ دیں، انہیں ان کی جگہوں سے ہٹائیں، ان کی مقام سے اتار دیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ انسان جائے اور ان تمام فاسد افراد کو اتار دے. جو ایک کوشش ہے آج کل گزشتہ ہفتے 10 دن سے 15 دن سے کی جا رہی ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک پہلو وہ ہے اور ایک پہلو یہ ہے. وہ کیا ہے پہلو؟ کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے، اس طرح سے اپنے کردار کو مضبوط بنائے کہ کوئی کرپشن، کوئی فساد اس تک نہ پہنچ سکے. انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ کر سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو ان چار گروہوں میں سے قرار دے. ایک عالم کو جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، ایک نادان کے جو علم حاصل کرنے سے انکار نہ کرتا ہو، ایک غنی انسان کہ جو اپنے مال و دولت سے معاشرے میں نیکیاں کرتا ہو، اور ایک وہ فقیر کہ جو اپنے غربت کے بدلے اپنے ایمان کو نہ بیچ دے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی ذات میں ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے. اگر آپ ذرا لمحہ بھر کے لیے غور و فکر کریں تو یہی وہ افراد ہوتے ہیں کہ اگر جب یہ بگڑ جاتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ غلط فتوے بھی دیتے ہیں. یہ جاہل اپنے جہل پر باقی رہتا ہے اور پروردگار کے دین سے منہ موڑ لیتا ہے. یہ مال و دولت جسے پروردگار نے دی ہے، جب یہ انسان اپنے مال و دولت سے بخشش نہیں کرتا ہے تو قارون کی مانند ہو جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور وہ فقیر انسان، محتاج انسان، ضرورت مند انسان کہ جب اس کا ایمان کمزور ہو تو چند کوڑیوں کے بدلے، چند روپوں کے بدلے، چند ہزار روپوں کے بدلے، سر درہم اور دینار کے بدلے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. یہ پانچ افراد، چار جو قسمیں ہیں، چار جو صنفیں ہیں، انہیں اگر اسے ہم مضبوط کر لیں اپنے اس میں، ایک وہ پہلو ہے. اور یہ انسان اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اپنے آپ کو ذاتی طور پہ مضبوط نہ کر لے. کرسی اور مقام مل جائے لیکن اگر انسان کا نفس قابو میں نہ ہو تو وہی کرسی، وہی قدرت، وہی مقام انسان کو فرعون بنا دیتا ہے. فَإِنَّهُ لَتَغَى، موسیٰ، ہارون جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ، انہ لتغا، جاؤ اور اسے یا اللہ کی یاد دلاؤ، اس لیے کہ اس نے طغیان کیا ہے، بغاوت کی ہے. فرعون ایک انسان تھا نا، لیکن جب یہ فرعونیت، یہ فرعونیت کیا ہے؟ فرعونیت تکبر کا عروج ہے، علم اور جہالت ہے. فرعونیت، فرعونیت اپنے ایمان کو بیچ دینا ہے. فرعونیت کہ جس چیز کو انسان جانتا ہو اس کے باوجود بھی اس کے مطابق عمل نہ کرے، فرعونیت ہے. یہی یزیدیت ہے، یہی نمرودیت ہے کہ جب انسان فساد پر فساد پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں پروردگار ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز، اور ہم نے انہیں کنوز دیا، ہم نے انہیں خزانے دیے، اور ہم نے انہیں مختلف چیزوں کی چابیاں دیں، ہم نے انہیں قوت عطا فرمائی. لیکن کیا کیا اس کے نتیجے میں؟ اس نے تکبر کیا. ان اللہ لا يحب الفرحین واتبع فیما آتاك اللہ الدار الاخرہ. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو پروردگار نے اسے جو نعمتیں عطا کیں اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اور وہ فساد کی طرف خود بھی گیا اور معاشرے کو بھی فساد کی طرف لے کر چلا گیا. خود بھی برائی میں گیا اور معاشرے کو بھی برائی میں لے کر گیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے مختلف بیانات میں امت کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں، نمبر ایک، اپنے ذات، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو علم اور معرفت سے بہرہ مند کرو، بیدار رہو، مظلوم عوام کے حامی رہو. ایک تقریر میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ فساد کو معاشرے سے ختم کرو، اور وہ افراد کہ جو مظلومیت کا شکار ہیں اس کے حامی اور ناصر بنو، جو مظلومیت کا شکار ہے، جو مظلوم قرار پایا اس کا حامی بنو، یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، اس کی حمایت کرو. کون للظالمین حسما وللمظلوم عونا، یہ وہ وصیت میرے مولا کی، میرے آقا کی، کہ جو انہوں نے بستر شہادت پر فرمائی اور فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے، تم میرے بیٹوں تک، میرے بچوں، میرے خاندان تک اور ان تمام تک میری وصیت ہے کہ جو آئندہ آئیں گے اور ان تک یہ وصیت پہنچے گی، ان سب کو یہ میری وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ کہ ظلم کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اور مظلوم کے حامی اور ناصر بن جاؤ، مظلوم کے ساتھی بن جاؤ. آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم خود مظلومیت کا شکار ہیں. ہم آئے دن ہمارے لوگ شہید کیے جاتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے. ایک تو وہ کام ہے جس سے انارکی پھیل جائے، سب کو حکم دے دیا جائے کہ جاؤ مارو، پکڑ کے سب کو جو ملتا ہے سو مارو، انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا، اختلاف پھیلے گا، سول وار شروع ہو جائے گی. ایک وہ چیز ہے کہ آپ دیکھو دشمن ہم پر کہاں وار کر رہا ہے، ہمارا کون کون سا ایریا، کون سا ہمارا حصہ جو ہے کمزور ہے، ان کمزور چیزوں کو قدرت مند بناؤ. ہمارے درمیان ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے. ایک تو حکومتی طور پہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک ہماری انٹیلیجنس ہونی چاہیے، کون ہم پر وار کر رہا ہے، کون سی مسجد ہمارے خلاف جو ہے نفرت انگیز مواد پیش کر رہی ہے، خطبے تقریریں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں. اور ہمیں اگر میں یہاں پوچھوں اس محلے میں رہنے والے افراد سے کہ اس محلے میں جو مختلف مساجد ہیں کون سی صحیح مساجد ہیں اور کون سی فساد پھیلانے والی مساجد ہیں، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت کو نہیں معلوم، چند افراد کو معلوم ہوگا شاید کہ فلان مسجد میں جو ہے غلط قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. دشمن جانتا ہے کہ جس کو مجھے مارنا ہے وہ کتنا اہم انسان ہے، اس کا اس معاشرے میں کیا فائدہ ہے، کیا وہ ایک فعال کارکن ہے، کیا ایک وہ دولت مند سخی انسان ہے کہ جو معاشرے میں اپنی دولت سے نیکیاں کر رہا ہے، کیا وہ معاشرے کا پڑھا لکھا انسان ہے کہ جو معاشرے میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے، کس کس سمت سے اس کا تعلق ہے. وہ ہمارے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، مارتا ہے، اور ہم خود اپنے اچھے اور نیک لوگوں سے غافل ہوتے ہیں، نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. ایک چیز ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دشمن ہمارا کون ہے ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں. دوسرا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری قوم میں کون قیمتی افراد ہیں کہ جن کی حفاظت کرنی چاہیے، جن کے ذرا خیال رکھنا چاہیے، نہیں معلوم ہوتا. اسی طرح کے اور بہت سارے کام، اقدامات سوچنے کی ضرورت ہے. گولی کا جواب گولی ہی ضروری نہیں ہے، گولی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. اگر وہ تمہارا ایک تمہارا ایک کارکن تمہارا شہید کر رہے ہیں، تمہارا ایک کارکن شہید کر رہے ہیں، تم اپنے 10 کارکن بناؤ، تمہارا ایک عالم شہید کر رہے ہیں، اپنے 10 عالم بناؤ، تمہارا ایک انجینئر شہید ہو رہا ہے، تم 10 انجینئر بناؤ، ایک ڈاکٹر شہید ہو رہا ہے، تم 10 ڈاکٹر بناؤ، تمہارا ایک شاعر شہید کیا جا رہا ہے، 10 شاعر بناؤ، ایک ذاکر شہید ہو رہا ہے، 10 ذاکر بناؤ۔ ہم ایک اسٹریٹجی کے ذریعے، ایک حکمت عملی کے ذریعے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنے اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں توڑنے کی اور خراب کرنے کی، کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کہے کہ نہیں یہ تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، نہیں، جو کر رہا ہے 5% کر رہا ہے، 10% کر رہا ہے، 20% کر رہا ہے، اپنی استعداد اور اپنی بساط کے مطابق جو جتنا کر رہا ہے اسے کریں، اس کی اور مدد کر سکتے مدد کیجئے۔ مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، دینی ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، جو بھی تشیع کی بقا کے لیے 5% بھی کام کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی مدد کیجئے۔ جو تشیع کی ترویج کے لیے، اس کی نشو اشاعت کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی مدد کیجئے۔ اور ایک حکمت عملی کے ذریعے اپنی قوم کو آگے لے کر بڑھیں، تاکہ یہ قوم مضبوط قوم ہو، مستحکم قوم ہو، کامیاب قوم ہو، سرخرو قوم ہو، کہ ہم اگر مر بھی جائیں، کٹ بھی جائیں، شہید بھی کر دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سرخرو رہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کامیابی اس بات میں تھی کہ انہوں نے جس معاشرے میں انہیں حکومت کا موقع ملا، اس معاشرے میں امام نے کیا کیا، ادارے بنائے، ادارے سازی کی، ادارے سازی کی، مختلف قسم کے ادارے بنائے، کشاورزی کو بہتر کرنے کے لیے ادارے بنائے، کالج اور یونیورسٹی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ادارے بنائے، انہوں نے سیاست کو بہتر کرنے کے لیے ادارے بنائے، انہوں نے فوج کو بہتر کرنے کے لیے ادارے بنائے، فوج کے اندر اور مختلف اداروں میں، ہر ادارے میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کس بات کا، عقیدتی اور سیاسی ڈپارٹمنٹ، یعنی جو اسلامی اور الہی علم ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اس کو حاصل کریں، چاہے سیاسی ڈپارٹمنٹس ہوں، چاہے وہ نظامی ڈپارٹمنٹس ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ میں امام خمینی نے بنایا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، بیماروں کے لیے، ہر ایک، آپ دیکھیں گے پورے معاشرے میں ادارے سازی کی گئی اسے مستحکم کرنے کے لیے۔ وہ حکومتی لیول پہ تھا، ٹھیک ہے وہ بڑے لیول پہ تھا، لیکن ہم اسے ایک چھوٹے لیول پہ اپنی جگہ پر مستحکم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ اور اگر کوئی تھوڑی سی کوشش بھی کرتا ہے تو بھائی، اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس کو تنقید تو نہیں کرو، کرنے دو، سے جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہے کرنے دو، اگر اس سے 2-4 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے فائدہ ہونے دو، مومن کو فائدہ ہو رہا ہے، 2 لوگ پڑھ رہے ہیں، 2 لوگ کا کام بن رہا ہے، خوب لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آج 2 لوگ ہیں، کل 20 ہوں گے، 200 ہوں گے، 2000 ہوں گے۔ اداروں کو مضبوط کیا جائے، اگرچہ کہ آئیڈیل ہے سینٹرلائزیشن، لیکن ٹھیک ہے ہمارے اس معاشرے میں سینٹرلائزیشن کی طرف ہم نہیں جا سکتے اس وقت، لیکن جو ہیں ادارے انہیں مضبوط کیا جائے، جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، انہیں مضبوط کیا جائے، ان کے سلیبس کو، اسکول، کالجز، سسٹمز ڈیولپ کیے جائے، تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ صرف نعروں سے نہیں، نعروں سے جوش آتا ہے، جوش سے ہوش میں اسے تبدیل ہو گیا تو انسان کا کام آگے بنے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ امام خمینی نے ادارے سازی کی، امام خمینی نے معاشرے میں افراد کی تربیت کی، اسی لیے آج ہمیں ان کا ایک ایسا شاگرد نظر آتا ہے، شاگرد نظر آتا ہے کہ جو انسانیت کے قلعے پہ کھڑا ہوا ہے، جو انسانیت کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، جو بلندی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ شاگرد کون ہے؟ وہ رہبر انقلاب سید آیت اللہ خامنائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت آیت اللہ خامنائی نے اس قوم کو مضبوطی دی. امام خمینی ایک بنیادی انہوں نے ایک زمانہ گزارا، لیکن یہ رہبر اس صلابت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آج میدان میں کھڑے ہیں. جو اندرونی طور کے اوپر مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ، منافقین اپنی جگہ پر، لیکن جو بیرونی طور کے اوپر باہر سے جو تمام مسائل آ رہے ہیں اسے کون کر رہا ہے؟ یہ کہاں سے شجاعت آتی ہے؟ یہ کہاں سے ہمت آتی ہے؟ کہاں سے جرأت آتی ہے؟ یہ ایک انسان کہ جس پہ دنیا کی تمام پاور، اور وہ اندر سے جو نافہم، لا علم، کم علم رکھنے والے وہ افراد بھی زور دیتے ہیں کہ اس کام کو کیا جائے، اس کام کو کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر صلابت سے کھڑے ہوئے. یہ ہمت اور یہ جرأت اسی کے پاس آ سکتی ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کا ماننے والا چاہنے والا ہے، اسی کے پاس آ سکتی ہے جو اہل کربلا کا چاہنے والا ہے، اسی کے پاس آ سکتی ہے کہ جو حسین کا آزادار ہے. یہ آزاداری حسین ہے کہ جو انسان کو جرأت و ہمت دیتی ہے، یہ آزاداری حسین ہے کہ جہاں انسان کو ہمت دیتی ہے، صلابت دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے. یہی آزاداری حسین ہے. ہاں، یہ آزاداری حسین ہے کہ آج ہمارے افراد شہید کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے. آج بھی ہم میدان میں کھڑے ہیں جیسے گزشتہ سالوں میں تھے، بلکہ اس سے زیادہ آج میدان میں ہیں. لیکن جتنے شہید ہوتے ہیں اتنا ہی ہم میں شعور زیادہ بیدار ہوتا ہے. یہ کربلا والوں کا ہے، یہ کربلا والوں کا سبق ہے کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. میرے مولا نے کربلا میں یہ سبق دیا کہ دیکھو، یہ نہ دیکھنا کہ بوڑھا ہے، جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ کون ہے. اگر اسلام پر آنچ آ رہی ہو تو سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا. اگر اسلام پر آنچ آتی ہے تو سب کچھ قربان کر دینا. کربلا میں دیکھتے ہیں، کربلا میں دیکھتے ہیں کہ میرے مولا نے ایک بعد دیگر ہر ایک قربان کرتے رہے. اصحاب جب قربان ہو گئے، تو شبیہ رسول علی اکبر میرے مولا کی خدمت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم یا عبد اللہ. بابا میرا سلام آپ پر، بابا رخصت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، بابا مجھے اجازت دیجیے میدان کربلا پر جاؤں. میرے مولا نے علی اکبر کو سینے سے لگایا، گریا کیا، یہ فرمانے لگے بیٹا تجھے کیسے اجازت دوں. بابا وصحاب باقی نہ رہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے اپنے کڑیل جوان کو رخصت کیا، لیکن جب علی اکبر میدان کی طرف آگے بڑھے تو معلوم ہے کیا ہوا؟ علی اکبر کو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. علی اکبر نے جو پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. علی اکبر نے فرمایا بابا ابھی تو آپ سے ودا کیا ہے،
امیر حسین نے فرمایا علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو قربان کرنا کتنا اجرکم علی اللہ. علی اکبر میدان میں گئے بس ایک صدا بلند ہوئی علیک من السلام یا عبد اللہ مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اللہ اکبر علی اکبر کربلا کی زمین پہ آئے شہید ہوئے اور ایک نوجوان میرے مولا نے نوجوان دیا اللہ کی راہ میں. قاسم آئے قاسم نے کہا چچا مجھے اجازت دیجئے. ارے قاسم کو بڑی مشکل سے میرے مولا نے اجازت دی. قاسم نر گئے آدھا میں گھیر لیے گئے. ارے حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر قاسم کو دیکھ رہے نظر نہیں آ رہے بس آواز آئے یا اما اے میرے چچا ادرک نے میری مدد کو آئیے. ارے میرے مولا نے قاسم کو بھی قربان کیا. میرے مولا نے اپنے چشمہ کو اپنے ہاتھوں پہ لائے کہا اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس 6 مہینے کے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے. اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. ارے پانی کے قطرے تو نہ آئے اگر قطرے آئے اور قطرے ٹپکے تو خون کے تھے حرملا کا 3 شعبہ تیر. علی اصغر کے گلو کو چیرتا ہوا میرے مولا حسین کے بازو میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. میرے مولا آخری ودا کے بعد میدان کربلا پر آتے ہیں ارے ایسی مارکا کرتے ہیں ایسا مارکا کرتے ہیں کہ دشمن ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے. ارے کہتا ہے یہ کون ہے یہ حسین ہے یا یہ علی مرتضی فاتح خیبر و خندق ہے. حسین جب زخموں سے چور ایک مقام پر سزانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک پتھر آ کر حسین کی پیشانی پر لگتا ہے. ارے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے. ایک تیر آ کر حسین کے سینے میں پیوست ہوتا ہے. میرے مولا اس تیر کو نکالتے ہیں اپنے چلو کو خون سے بھرتے ہیں اور اس پہ جو خون سے بھرے ہوئے چلو کو اپنے چہرے اور اپنی سفید داڑھی پر مل لیتے ہیں. اپنے دوسری مرتبہ اپنے چلو کو بھرتے ہیں اور اپنے اس خون کو آسمانوں کی طرح رواں کرتے ہیں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک قطرہ بھی زمین پر واپس پلٹ کر نہیں آیا. کہا حسین نے میرے مولا فرماتے ہیں پروردگارا تو گواہ رہنا میں اس حال میں تیری بارگاہ میں آؤں گا کہ تیری رسول کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اللہ اکبر. ارے خون کے بہ جانے سے میرے مولا کمزور پڑتے ہیں زلجناز سے نیچے زمین پر آتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں فرماتے ہیں رزن بے رضا تسلیم امرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. امین. اللہ اکبر. اے پروردگارا میں تیری رضا پر راضی ہوں. عمر ابن سعد کہتا ہے شمر سے اکتا کلام الحسین, ارے حسین کا کام تمام کرو. شمر ملعون, ارے سینہ اقدس حسین پر بیٹھتا ہے, ارے پوچھے کا پشتے پشتے گردن سے جو خنجر پیرتا ہے میرے مولا کا ساتھ, میرے ساتھ میرے مولا کا ساتھ, ان کے بدن سے جدا ہوتا ہے میرے مولا. امام زمانہ زیارت نائیں فرماتے میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر, میرا سلام خاک اور خون میں غلطا لاشوں پر, میرا سلام پامال لاشوں پر, میرا سلام ہوش گوٹوں پر, میرا سلام ان رخساروں پر جو زمین کربلا پر پڑے رہے, میرا سلام بریدہ القوم پر, میرا سلام نوک نیزہ پر. بولو سر,
الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الاكرم وبدم مقتولك كربلاء. يا الله 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 یا اللہ یا اللہ. پروردگارا ہماری اس قلیل اور مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا اس کا ثواب امام خمینی کی روح کو ایصال فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا. پروردگارا پروردگارا امام خمینی کے درجات عالی ہے متعالی فرما. پروردگارا انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگارا اس مملکت اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. پروردگارا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما. پروردگار میں صحت و تندرستی کے ساتھ استقامت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگار مظلومین عالم کی مدد فرما, افواج اسلامی کی نصرت فرما. پروردگارا ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو نور قرآن نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تہجد عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار آوان سلام دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.